پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کریں گے امریکہ میں صدارتی انتخاب کی سیاست سے. امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ ڈیبی وازرمین شولز نے پارٹی کے کنونشن کے آغاز سے ایک روز قبل اپنے منصب سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے یہ استعفیٰ ایسی ای میلز کے لیک ہو جانے کے بعد دیا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ پارٹی لیڈروں نے ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کی شد و مد سے چلائی جانے والی تحریک کا ایسے میں مضحکہ اڑایا اور نکتہ چینی کی جب وہ غیر متوقع طور پر کلنٹن مہم کے لیے چیلنج بنی ہوئی تھی. مس شولز کو فلاڈیلفیا میں اس ہفتے کنونشن کے اختتام پر اپنا عہدہ چھوڑنا تھا. برنی سینڈرز نے وکی لیک کی جانب سے کوئی 20,000 کے قریب ای میلز کے لیک ہو جانے کے بعد پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے گزشتہ 1.5 سال کے دوران یہ ای میلز ریزیو ہوئی تھی. انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مس شولز استعفیٰ دے دیں. ہم گفتگو کریں گے اس بارے میں. ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے ساتھی محمد عاطف فلاڈیلفیا سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں جن کا تعلق مڈ ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے. عاطف، یہ بتائیے کہ کیا وہاں کنونشن کا ماحول کیا ہے یہ لیک ہونے کے بعد؟
جی جاوید صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ آپ کے سوال کو صحیح طرح سے سن اس لیے نہیں پایا کہ میں بالکل ابھی پریس فائلنگ سینٹر میں پہنچ رہا ہوں اور یہاں کے سیکیورٹی چیک پوائنٹ کے قریب ہوں، تو اگر آپ سوال مجھے دوبارہ بتا دیجیے.
میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈیبی وازرمین شولز نے استعفیٰ دیا ہے، یہ لیک ہونے کے بعد تقریباً 20,000 ای میلز ہیں جس میں پارٹی کے لیڈرس نے برنی سینڈرز کی مہم کا بڑا مذاقہ اڑایا تھا، تنقید کی تھی، اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا برنی سینڈرز نے کہ وہ استعفیٰ دے دیں، اور انہوں نے وقت سے پہلے استعفیٰ دے دیا. ہر چند کہ ان کو اس ہفتے کے بعد جب کہ کنونشن ختم ہو جاتا استعفیٰ دینا تھا. تو اب اس وقت کیا ریئیکشن ہے، ماحول کیا ہے وہاں پر کنونشن میں؟
دیکھیے، کنونشن میں آج پہلا دن ہے جب بڑے بڑے نام آ کے یہاں تقریریں کریں گے. تو آج ہونا ایسے ہے کہ جو مین اسپیکرز ہیں ان سے پہلے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ روزانہ ایک بریفنگ دیا کریں گے. اس بریفنگ میں اس موضوع پہ بات چیت کی گئی، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ڈیبی شوٹس آج ایک تقریب میں گئیں جہاں ان کو بہت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. برنی کے سپورٹرز نے ان پہ بو کیا اور ایسے مذکہ خیز بینرز دکھائے جس سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ برنی سپورٹ بہت ناراض ہے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی چیئر سے. اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ جمعے کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیلنج اور کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ برنی سینڈرز ہمیشہ سے یہ سمجھ رہے تھے کہ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہی، اور اب یہ ای میل اسکینڈل باہر آنے کے بعد مزید تنقید کا سامنا ہوگا. لیکن برنی سینڈرز خود اس موضوع پر بہت واضح بیان دے چکے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب صرف اور صرف ہلری کلنٹن کو سپورٹ کریں گے، اور ان کی واحد کوشش یہ ہوگی کہ کسی بھی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس پہنچنے سے روکا جا سکے.
اچھا، یہ بتائیے کہ جو ماحول وہاں پر ان کے حامیوں کی طرف سے، ان کے سپورٹرز کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے، تو کیا یہ پورے اوور آل جو ایٹماسفیئر ہوگا کنونشن کا، اس کو کسی انداز میں نیگیٹولی امپیکٹ کرے گا؟
جی، آج برنی سینڈرز اپنے ڈیلیگیٹ سے دوپہر 12 بجے مل رہے ہیں. جو بھی ڈیلیگیٹس یہاں آئے ہیں ان سب کی برنی سینڈرز سے ملاقات ہوگی، اور ظاہری بات ہے برنی سینڈرز اس میں اپنے اس ملاقات میں اپنے ڈیلیگیٹس کے ذریعے پورے امریکہ میں اپنے سپورٹرز کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. ہلری کلنٹن ہی ڈیموکریٹک نیشنل پارٹی کی نامزد رکن ہوں گی، اور ڈیموکریٹک پارٹی کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، چاہے وہ برنی کے ساتھ تھے، چاہے وہ ہلری کے ساتھ تھے، یا کسی بھی اور امیدوار کے ساتھ ہوں، وہ اب صرف اور صرف ہلری کلنٹن کو سپورٹ کریں.
اور انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ ان کا فیصلہ استعفی دینے کا بالکل صحیح تھا، اور ظاہر ہے کہ اب پارٹی میں کسی ڈس یونٹی کا سوال پیدا نہیں ہوتا.
جی ہاں، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، ڈیبی شوٹس کو بہت پہلے استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. لیکن بہرحال ڈیبی شوٹس کو اب استعفیٰ دینا ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے اوپر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنی انٹرنل ای میلز کے ذریعے ایک کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا اور دوسرے کینڈیڈیٹ کا تمسخر اڑایا، اور جو سب سے زیادہ حیران کن بات ہے جعفری صاحب وہ یہ ہے کہ ایک سوال یہ بھی ڈالا گیا تھا کہ برنی سینڈرز کا مذہب کیا ہے، کیا وہ کسی مذہب کو فالو بھی کرتے ہیں یا نہیں، اور یہ سوال ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر بھی بہت زیادہ عجیب اور مذاق خیز معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی ایک لبرل پارٹی ہے، پروگریسو پارٹی ہے، وہ مذہب رنگ نسل سے مختلف ہو کر چلتی ہے، اور امریکہ جس کی حکومت مذہب سے علیحدہ ہے، یعنی مذہب اور امریکی حکومت کا یا ایڈمنسٹریشن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہاں پہ کتنے بڑے فورم پہ ایسے سوال اٹھائے جانا یقیناً مذاق خیز ہے۔
اب بہت شکریہ عاطف آپ کا۔ ڈاکٹر زبیر اقبال جی فرمائیے کہ آپ نے پوری صورتحال دیکھی، اس کا مطالعہ بھی کیا ہوگا آپ نے۔ جیسی کہ صورتحال ہمیں ریپبلکن پارٹی کے کنونشن میں نظر آتی تھی کہ بٹے ہوئے نظر آتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ پارٹی یونٹی اسٹیک پر ہے، کیا کوئی اسی طرح کی صورتحال آپ ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں؟
اتنا بہت مشکل ہے، لیکن لگتا ہے یہ ہے کہ چونکہ سینیٹر سینڈر جو ہیں، جو کہ دوسرے کینڈیڈیٹ تھے پریزیڈنشل نامینیشن کے لیے، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری سپورٹ بالکل انکنڈیشنلی ہلری کلنٹن کے ساتھ ڈال دی ہے، تو شاید اس قسم کا کانفلکٹ پیدا نہ ہو۔ یاد رہے کہ جہاں تک ریپبلکن پارٹی کی کنونشن کا معاملہ تھا، اس میں کچھ جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے ٹرمپ کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں پر ٹینشن پیدا ہوئی تھی، لیکن اس قسم کی ٹینشن غالباً ڈیموکریٹک پارٹی کی کنونشن پر نہیں ہوگی۔ لیکن یہ چیز جاننا ضروری ہے کہ اس قسم کی جو ایونٹس ہوتے ہیں، اس قسم کے جو سیکرٹس باہر نکل کے آتے ہیں، اسے بدمزگی تو ضرور پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ شاید کنونشن کے اندر کچھ ایسا نہ ہو، لیکن کنونشن کے باہر چونکہ کئی ہزار کے تعداد میں لوگ اس وقت ڈیمونسٹریشن کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کی پروٹیسٹ ہو، اور جس کی وجہ سے بدمزگی بھی پیدا ہو سکتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کنونشن سے اتنا قریب آل آف اے سڈن ان ای میلز کو لیک کیا گیا، ظاہر ہے کہ یہ بہت پہلے دریافت کر لی گئی ہوں گی، تو کیا یہ جو ایک پرٹیکولر ٹائم ہے جس پہ اس کو لیک کیا گیا ہے، it has something to do with the convention or the unity of the party?
جی جی دیکھیے، اس قسم کی جو لیکس ہوتی ہیں ان کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے، ان کا مقصد یہ دیکھیے، یہ جو لیکس تھیں ان کے متعلق ڈیموکریٹک پارٹی کو بھی پتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ لیک ہو چکی ہیں۔ اب پرابلم یہ تھی کہ چونکہ وہ لیک ہو گئی ہیں، یہ سب سے اہم موقع ہے اس پہ ان کو دوبارہ ان کو لیک کیا جائے۔ اب ایسے ہی ہوا، دراصل بات یہ آ جاتی ہے کہ ان یہ لیک کس نے کی، پہلے تو کس نے یہ چوری کیا اور پھر اس کو لیک کیا۔ دیکھیے لیکس تو ایک صرف میکنزم ہے جس کے تحت آپ لیکس کو نکالتے ہیں، تو یہ بات مجھے پتا ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کس نے کیا۔ اب کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ یہ رشین ایجنسیز نے کیا ہے، اور وہ اس وقت اس لیے نکالنا چاہتے تھے کہ وہ ٹرمپ کی سپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے امریکہ بظاہر کمزور ہو جاتا ہے بنسبت رشیا کے، تو اس لیے یہ پاسبل ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا ہو، لیکن اس کے متعلق کوئی فیکٹس ابھی سامنے نہیں ہے،
کوئی ثبوت سامنے نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کا، خدا حافظ۔ اور سامعین اب ہم گفتگو کریں گے تھوڑی سی ٹیررزم کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو فلوریڈا میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ فورٹ میئرس میں ایک نائٹ کلب کے باہر شوٹنگ ہوئی، جس میں دو افراد کم از کم ہلاک ہوئے اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر جرمنی میں بھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر ایک فیسٹیول میوزیکل فیسٹیول ہونے والا تھا، وہاں پر ایک شامی پناہ گزین نے بم بلاسٹ کیا جب وہ اندر داخل نہیں ہو سکا۔ ہمارے ساتھ اس وقت تو ٹیمپا سے جناب عبد الرؤف صاحب ہیں، اور برسل سے ہمارے ساتھ تو خالد فاروقی صاحب ہیں۔ ہم گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس سے پاکستان، امریکہ اور یورپ میں ٹورزم کے اوپر کتنا فرق پڑ رہا ہے۔ عبد الرؤف صاحب پہلے آپ ذرا بتائیں گے کچھ تھوڑے سے فیکٹس اس کے بارے میں، کیا واقعہ ہوا یہ؟ رؤف صاحب آپ لائن پر ہیں؟
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔
جی فورٹ مائرس میں رات کو تقریباً 12:30-1 بجے کے درمیان یہ واقعہ ہوا ہے، جس میں دو لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور تقریباً 17 کے قریب لوگ انجرڈ ہوئے ہیں۔ جس میں دو لوگ جو ہلاک ہوئے ہیں ان کا نام تو ابھی تک ریلیز نہیں ہوا ہے، اور مگر یہ 17 جو انجرڈ ہیں ان میں سے ہاسپٹل میں جو لوگ تھے، لی میموریل میں اور کول اسپرنگ میں ہاسپٹل میں، دونوں 17 کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا کہ ان میں ایسی کوئی میجر انجری نہیں تھی۔ یہ پارٹی جو تھی، یہ ایج 12 to 27 کی ایج رینج میں پارٹی تھی ٹین ایجرز کی. اس کا نام شاید پوکیمون گو اس کا تھیم تھی پارٹی کی. اس میں جو کچھ بھی وہ لوگ پارٹی میں کرتے ہیں کر رہے ہوں گے. یہ واقعہ جب ہوا, جب پارٹی ختم ہوئی 12:30 قریب, پیرنٹس اپنے بچوں کو پک کر رہے تھے تو اس پارکنگ لاٹ میں کسی نے آ کے گولیاں چلائی ہیں. تو اس وقت پولیس نے جو ہے تین سسپیکٹ کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور ان سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں.
اچھا, موٹیوز کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتایا گیا ابھی تک؟
انہوں نے, پولیس نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ ٹیررزم, لیکن ابھی جو جن جو سسپیکٹ ہیں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوئی کہ وہ کون ہے اور ان کا کیا موٹیو
تھا. اور
جو لوگ پکڑے گئے وہ سارے جو ہیں وہ تینوں اڈلٹ ہیں, مطلب وہ بچے نہیں ہیں جو پارٹی کے اندر شامل تھے, باہر سے آئے تھے. باوجود اس کے کہ اس پارٹی کے اندر سیکورٹی گارڈ موجود تھا جو وہاں پر دروازے پہ گارڈ کر رہا تھا, لیکن سماؤ اس کو اس نے ایکسچینج نہیں کیا کسی فائرنگ کا.
اچھا, بہت شکریہ آپ کا. خالد حمید فاروقی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے کہ یورپ میں رپورٹنگ کر رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں وہاں صورتحال کیا ہے. فرانس میں واقعات ہوئے, پھر اب آج جرمنی میں بھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر یہ جو انباخ نامی جگہ ہے وہاں پر ایک میوزک فیسٹیول میں کسی شامی پناہ گزینوں کو داخلے سے روکا گیا تو اس نے بلاسٹ کر دیا. تو کیا یہ چیزیں اوور آل یورپ میں ٹورزم کو افیکٹ کر رہی ہیں؟
ڈیفینیٹلی تمام چیزیں افیکٹ کر رہی ہیں ٹورزم کو. سب سے بڑا جو ٹورزم افیکٹ ہو رہا ہے وہ بیسیکلی یورپ کے اندر انٹرنل ٹورزم اتنا نہیں افیکٹ ہو رہا جتنا باہر ہو رہا ہے. جرمن بہت بڑی تعداد میں ظاہر ہے ترکی جاتے تھے, تو وہ جو ترکی کی صورتحال ہے وہاں پر ٹورزم پر اثر انداز ہو رہی ہے جو ترکی میں جو کچھ ہو رہا ہے. ویسے بھی اس گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ اس بڑی تعداد میں انٹرنلی نہیں جا رہے ہیں یورپ میں, اس کی وجہ نیس کا واقعہ ہے. جرمنی خاصی خراب صورتحال میں ہے گزشتہ ہفتے سے, کوئی وہاں پے در پے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے,
مطلب آدمی کہیں پر بھی جانے میں خوف زدہ ہے, اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اب کوئی حصہ ایسا نہیں کہ جہاں آپ جائیں اور یہ خطرہ نہ ہو کہ وہاں اٹیک نہیں ہو جائے گا.
یہ اتنی زیادہ ایسی صورتحال بھی نہیں ہے کہ لوگ نہیں جا رہے. لوگوں نے پہلے سے جو طے شدہ چھٹیاں ہیں لوگوں کی, لوگ خاصے عرصے پہلے یہاں پر منصوبہ بندی کرتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کی, اور بہت زیادہ یہ پاپولر چھٹیاں ہوتی ہیں. اس کا انتظار بچے کہ یہ ایک ایسی طویل چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی جس میں تمام اسکول جو ہے وہ بند رہتے ہیں. اس کے علاوہ پھر لوگوں کو مواقع نہیں حاصل ہوتے. یہاں پر لوگ یہ جو 1 سے 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں
انہیں میں جاتے ہیں جی.
ہاں, اس طرح متاثر نہیں ہوا ہے کہ بالکل بند ہو گیا ہو, لیکن ڈیفینیٹلی خاصا یہ واقعات جرمنی میں,
اور اس کا ظاہر ہے کہ یورپ کی اکانومی پر بھی اثر پڑے گا.
ڈیفینیٹلی اس کا اثر نظر آنا شروع ہو گیا. پہلے ہی یہاں جو برسلز میں جو ایئرپورٹ پر ہوا, اس کے بعد نیز میں جو ہوا, تو لوگ ہچکچا رہے ہیں جانے سے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں جا رہے. لوگوں نے ایک روٹین کی زندگی بہرحال جو ہے رواں دواں ہے, بڑی انسان جو ہے وہ بڑی اس کو اڈاپٹ کر لے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر,
اس کی
وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پر چھٹیاں لوگ نہیں کر رہے. بلکہ چھٹیاں کر رہے ہیں لوگ, لیکن ظاہر ہے کہ یہ علاقے جو متاثر ہو رہے ہیں وہاں نہیں جا رہے لوگ.
اچھا روف صاحب, یہاں فلوریڈا وغیرہ میں کیا حال ہے, لوگ آ رہے ہیں ٹھیک سے ٹورسٹ وغیرہ؟ عبد الروف صاحب آپ لائن پر ہیں؟ اچھا, ان کی لائن ڈراپ ہو گئے. ٹھیک ہے, خالد حمید فاروقی صاحب بے انتہا شکریہ آپ کا. اور سامعین, ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب, ایک بریک لیں گے. اس بریک کے بعد گفتگو کریں گے ہم افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ایک مس ٹرسٹ کی صورتحال ہے, عدم اعتماد, اس کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے بعد پھر آپ سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.
میڈیم ویو 972 kHz پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
ویلکم بیک سامعین. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کے صدر اشرف غنی صاحب نے پاکستان کے ایک نجی ٹیلی ویژن کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ریاست سے ریاست کی سطح پر تعلقات افغانستان کے لیے دہشت گرد گروپوں کے وجود سے بھی بڑا چیلنج ہے. انہوں نے پاکستان پر پھر دہشت گردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرنے اور تربیت دینے کا الزام عائد کیا ہے. ادھر پاکستانی وزیر اعظم نے پیر کے روز افغانستان سے دہشت گردی کے خلاف تعاون کے لیے کہا ہے اور افغان صدر کو وزیر اعظم نواز شریف نے ٹیلی فون بھی کیا ہے. دریں اسنا اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سال کے پہلے نصف میں افغانستان میں شہری ریکارڈ تعداد میں مارے گئے ہیں اور مارے جانے والے 5,100 سے زیادہ لوگوں میں کوئی ایک تہائی بچے ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر افغانستان سے جناب لال گل لالی صاحب ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے اور بہت کام کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو سول کیجولٹیز ہو رہی ہیں اس کی روک تھام کے لیے کچھ کوششیں ہیں وہاں پر؟
جی ہاں, ایسے کوئی کوشش نہیں ہوا جو اس کے روکنے کے لیے مؤثر ثابت ہو جائے. صرف رپورٹ شائع ہو رہا ہے اقوام متحدہ کی طرف سے, لوکل جو ہیومن رائٹس باڈیز ہے اس کی طرف سے رپورٹ شائع ہو رہا ہے, اور ہر وقت گورنمنٹ اور جو مخالف ملٹنس ہے وہ وعدے کر رہا ہے اس کو اپنے وعدوں پر نہیں اتر آئے گا, اس لیے بہت سائڈ جو ہے وہ جو بین الاقوامی قوانین ہے, جو افغان قوانین ہے اور جو اسلامی قوانین ہے اس کو احترام نہیں کرے گا, اور میرے خیال میں یہ بہت بڑا وجہ ہے. اور جب وہ دونوں سائڈ اس کو احترام کرنا ہوگا پھر میرے خیال میں اس کو رکنے کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. ابھی تک جو افغانستان میں نہ صرف افغان طالبان ہے اور نہ صرف افغان گورنمنٹ لڑ رہا ہے, اس میں جو ملیٹنٹس کے درمیان جو فارن ملیٹنٹس ہے, جو چچنیاسی ہے, جو تاجک اور ازبیک ملیٹنٹس ہے, جو عرب ملیٹنٹس ہے, جو پاکستان میں دہشت گرد گروپ ہے وہ بھی وہاں لڑ رہا ہے, اور زیادہ سول ان کیجولٹی آ رہا ہے ہو رہا ہے یا اس کو رپورٹ ہو جائے گا وہ تو اس کے طرف سے, اس لیے کہ وہ افغان لوگوں پر کوئی دلسوزی نہیں کرے گا.
اچھا, ایک یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو عدم اعتماد ہے, مس ٹرسٹ ہے, وہ بہت زیادہ ہے, اور دونوں جانب سے یہ بھی باتیں کہیں جا رہی ہیں کہ عدم اعتماد ختم ہونا چاہیے, تعاون ہونا چاہیے. پاکستان کی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ صاحب نے ہمارے ساتھی اشتیاق کو اسلام آباد میں ایک چھوٹا سا انٹرویو دیا ہے, میں چاہتا ہوں اس کو سن لیں. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر سینیٹر عبدالقیوم صاحب بھی ہیں, ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے اور لال گل لالی صاحب سے بھی, لیکن پہلے نفیس زکریہ صاحب کے یہ الفاظ.
پاکستان نے ہمیشہ چاہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو, اور اس سلسلے میں پاکستان نے جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے ان کے امن کے لیے وہاں پر, اور ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ افغانستان میں جو امن ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہے, اور پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ وہاں کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے, پاکستان کا اسٹیک, پاکستان میکسیمم اسٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر. ہم نے جو گڈ ول پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے ساتھ شو کی ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو ریسیپروکیٹ کیا جائے گا. میں اس سلسلے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہاسٹیلٹی جو ہے وہ کسی چیز کا جواب نہیں ہے یا سولوشن نہیں ہے جو وہاں سچویشن ہے.
نفیس زکریہ صاحب, کیا آپ اس طرح کے بیانات کو دو طرفہ تعلقات کے لیے بھی نقصان دہ سمجھتے ہیں؟
جی, میں نے جیسے عرض کیا نا کہ پاکستان ہمیشہ سے چاہتا ہی ہے کہ افغانستان میں جو ہے امن ہو, اور اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی بہت کنٹریبیوشن ہے, پاکستان نے کیو سی جی کا ممبر ہے, اس کے علاوہ اور بھی جو پروسیس ہے اس کے اندر پاکستان ہارٹ آف ایشیا کے اندر بھی نمایاں رول ادا کر رہا ہے, اور کیونکہ یہ پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ افغانستان میں امن جو ہے وہ ہمارے مفاد میں ہے, پورے خطے کے مفاد میں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں امن ہے. اور اس سلسلے میں جو ہم گڈ ول شو کرتے ہیں وہ دیٹ شوڈ بی ریسیپروکیٹڈ, ٹھیک ہے نا جی, اس کو اسی انداز میں ان کو ریسیپروکیٹ کرنا چاہیے, اور اس سلسلے میں کسی قسم کی جو ہاسٹیلٹی ہے وہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے. نہ ہی اس کے
سینیٹر عبدالقیوم صاحب یہ فرمائیے کہ یہ آپ نے زکریہ صاحب کا نفی زکریہ صاحب کا بیان بھی سنا, پرائم منسٹر نے ٹیلی فون بھی کیا ہے, جو انٹرویو دیا تھا اشرف غنی صاحب نے اس کے بعد کچھ تھوڑی سی ہاسٹیلٹی مزید بڑھی تھی, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ یہ اعتماد قائم ہو سکے دونوں ملکوں کے درمیان, اس لیے کہ دونوں کا مشترکہ دشمن دہشت گرد ہے, دہشت گردی ہے, کیا ہو سکتا ہے اس کے لیے؟ جنرل عبدالقیوم صاحب, لال گلالی صاحب آپ فرمائیے, ان کی لائن اس وقت خراب ہے, ٹیلی فون نہیں مل رہا ہے, کہ دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد قائم کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟
میرے خیال میں دونوں ملکوں جو سرکاری طور پر جو پالیسیاں ہیں وہ تو بہت غلط چل آ رہا ہے, اور دونوں ملکوں جو پبلک ہے اس کے پیدے میں کوئی ایسے مؤثر اور بینیفٹ نہیں ہے, اس لیے پاکستان صرف ہر وقت جو بولے گا وہ بولنے تک محدود ہے, وہ تو افغان لوگ جو پاکستان سے جو چاہتے ہیں وہ تو کچھ کرنے پریکٹیکل کرنا ہوگا, اور جب پاکستان کا پالیسی آپ اس دنوں میں دیکھو کہ انہوں نے مہاجرین کا مسئلہ اسے بھی پیدا اٹھا رہا ہے اور اس کو بھی سیاسی مسئلہ بنا دیا تھا, اور پاکستان جو ہے ہم لوگوں سے انڈیا کا انتقام افغانستان میں اور افغان لوگوں سے لے رہا ہے, میرے خیال میں یہ دونوں ملکوں کے لیے اچھی نہیں ہے, پڑوسی ممالک ہے اور ہم کلچر ممالک ہے, اور اپنی جو لانگ بارڈر دونوں ملکوں کے درمیان ہے, دونوں قومیں اس طرف اس طرف رہ رہا ہے, اس لیے چاہتا ہے کہ لوگوں کی خواہشات اور پبلک کی خواہشات کے مطابق
کام کیا جائے,
پالیسی بنا دیے جو دونوں ملکوں کے امن کے لیے اور اس کے پیدے کے لیے ہوگا.
صحیح سینیٹر عبدالقیوم صاحب, آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی, ہم یہ گفتگو کر رہے تھے, لال گلالی صاحب ہمارے ساتھ ہیں کابل سے, کہ ایک افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو مس ٹرسٹ ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, کیسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑیں؟
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مس ٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے مسائل کو بھی سمجھیں, ہماری توقعات بھی ہیں ایک دوسرے سے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ایک دوسرے کے مسائل کیا ہیں. دیکھیں اس میں کوئی ذرا برابر شک نہیں کہ افغانستان پاکستان کے لیے اور پاکستان افغانستان کے لیے ناگزیر ہے, ہم پڑوسی بھی ہیں, ہم مسلمان ملک بھی ہیں, ہماری جو آبادی آدھی ادھر آدھی ادھر پشتون بھائی ہمارے رہتے ہیں, اور ہمارے رشتے ہیں جو صدیوں پرانے رشتے ہیں جن کو توڑا نہیں جا سکتا, اور پیپل ٹو پیپل ایک محبت اخوت اور ایک ہمدردی کا رشتہ ہے, افغان بھائی کبھی بھی پاکستان کو انڈو کرنے کی یا اس کی سلامتی کے اوپر ضرب لگانے کی نہیں سوچ سکتے, اور پاکستان کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ افغانستان کے اندر ٹرمائل ہو اور اس کی سلامتی کے اوپر وہ. یہ ابھی امریکن کی یلغار ہوئی تھی جب افغانستان میں, تو میں آپ کو سچی بات بتاؤں, حکومت کا ویو پوائنٹ تو نیٹو کی مدد بھی کی سب کچھ کیا, لیکن عوام کی پاکستان میں ہمدردی افغان عوام کے ساتھ تھی, اور وہ جب بہت سے حملوں میں لوگ مارے بھی جاتے تھے تو یہاں دکھ درد ہوتا تھا. ابھی ہم خدا کا کرم ہے کافی آگے آ چکے ہیں, تعاون کیا ہے, وار آن ٹیرر پہ اکٹھے تھے, قربانیاں دی دونوں ملکوں نے, اور ابھی غلط فہمیاں جو پیدا ہوتی ہیں ان کو ہمیں بیٹھ کے حل کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی طریقے سے بھی نہ افغانستان نہ پاکستان کے فیور میں یہ بات, ہمارا کوئی آپس میں تنازع بھی نہیں ہے, ہم صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کی حالت بہتر ہو, افغانستان کے انٹرنل مسائل سیریس ہیں, وہ معاشی بھی ہیں, وہ سیاسی بھی ہیں, وہ سیکیورٹی کے بھی ہیں, ان ساری چیزوں کو حل کرنے کے لیے افغان بھائی آپس میں بیٹھ کے کریں, اور پاکستان جو ہے اس سلسلے میں جو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے وہ کرے, لیکن پاکستان سے بہت زیادہ توقعات بھی وابستہ نہیں کی جا سکتی, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغان طالبان پاکستان کے اشارے پہ چلتے ہیں, دیر از نو کوشچن, یہ میں سچی بات آپ کو بتاؤں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو جو طالبان نے حکومت قائم کی ہوئی تھی وہ اس طرح نہ کرتے جو انہوں نے پالیسیاں رکھی ہوئی تھی, اس وقت بھی پاکستان ان کی پالیسیوں سے ایگری نہیں کر رہا تھا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں حکومت ہو افغانی عوام کی جس طرح بھی وہ چاہیں, اور پاکستان ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کرے تجارت, آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ اور جو بھی میڈیکل کی فیسیلٹی, ہیلتھ کی فیسیلٹی, ٹریننگ کی فیسیلٹی, اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے مفادات کے خلاف انڈیا استعمال نہ کرے, اور پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی دہشت گرد بارڈر کراس کر کے ادھر نہ جائے. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی جو سرحد ہے اس کے اوپر دونوں طرف سے مؤثر چوکیاں بنائیں. ہماری طرف سے 800 ہیں, ان کی طرف سے 60 ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ مہاجرین جو ہمارے طرف ہیں یا کچھ ہمارے لوگ ادھر ہیں, ان کو بیٹھ کے آپس کے اندر یہ ٹائی اپ کریں, چونکہ ہمیں ابھی یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کیمپ میں جہاں 200,000 مہاجرین یا 400,000 بیٹھے ہیں, ان میں 10, 15, 20 یا 50 ملیٹنٹ اور ٹیررسٹ بھی ہیں. تو یہی بات کوئٹہ کے ایریا میں لے کر یہ کہتے ہیں کوئٹہ شورا وہاں ہے, ہم یہ کہتے ہیں یہ مہاجرین ہیں سارے, ہمیں ان میں سے ڈیفرینشیٹ کرنے میں پرابلم ہے اور ہم ان کے اوپر بمباری نہیں کر سکتے, ہم ان کو ریپیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں. میں نے ابھی پیچھے میں لندن میں ایک کانفرنس اٹینڈ کی ہے جو کہ تھی کامن ویلتھ ورک شاپ تھی, اور وہاں بھی میں نے کہا کہ دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ پاکستان سے بھی ان مہاجرین کی فیسیلیٹیٹ کریں اور افغانستان کی بھی مالی مدد کریں تاکہ وہ ان کو ابزارو کر سکیں اور ریہیبلیٹیٹ کر سکیں. تو یہ ایک مسئلہ ہمارا ہے اور ہمیں اس خطے میں حل کرنا ہے. میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ پاکستان میں گڈ ول ہے افغانیوں کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اور ہم ان کو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے. ہمیں دکھ ہوتا ہے جب یہ قتل و غارت ہوتی ہے, ادھر بھی ہوتی ہے ادھر بھی ہوتی ہے, دنیا کی مختلف کونوں کے اندر بھی یہ دہشت گردی ہے, اور اس کی سول وجہ بین الاقوامی طاقتوں کی غلط پالیسی ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ سیاسی مفادات کے حصول کے لیے یوز آف فورس کی بڑی جلغار ہوئی, اوپر سے بمز پھینکے, ڈرون حملے ہوئے, پورا مڈل ایسٹ بھی آگ میں ہے اور ہم بھی ہیں. آپ نے یہ بھی چل کوٹ کی رپورٹ کو پڑھا ہوگا کہ عراق کے اوپر بھی حملے جو ہیں وہ غلط ہوئے اور اس کی وجہ سے بہت سا نقصان ہوا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. ابھی اس کو انڈو کرنے کے لیے ہمیں بیٹھ کے تو ایک سول سرچنگ کرنی ہے. ابھی پرائم
منسٹر
سے اور انشاءاللہ یہ رابطے, اور ابھی ایک ٹیکنیکل میٹنگ ہو رہی ہے, ہمارا ڈی ایم او ڈی جی ایم او جا رہا ہے, ہر حالت میں کوآپریشن ہوگا افغانستان کے ساتھ اور ادھر سے بھی کوآپریشن آنا چاہیے.
دیکھیں ابھی یونائیٹڈ نیشنز کی بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ سال کے پہلے نصف میں افغانستان میں سویلین کیجویلٹیز ریکارڈ نمبر میں ہوئی ہیں, 5,100 سے زیادہ, اور اس میں سے بھی ایک تہائی بچے ہیں.
یہ دیکھیں آپ, یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور یہ سچی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اب پھر ہمیں 15 سال جنگ کرنے کا کیا فائدہ ہوا اگر کیجوئلٹیز ابھی بھی اور افغان بھائیوں کی ہو رہی ہیں اور خون جا رہا ہے نا حق بے گناہ لوگوں کا, تو یہ دکھ کی بات ہے نا. ابھی مجھے یہ بھی ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 15 مہینوں میں جو امریکن سیویلین کانٹریکٹر اور ملٹری کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ 35 کے 38 اس کے اندر ہلاک ہوئے ہیں اور اس طرح کی کیجوئلٹیز ہو رہی ہیں. تو ہم نے کیا پالیسی اختیار کی ہے, اس سے ہم کتنا امن دے کے آئے ہیں؟ افغانستان کے علاوہ عراق میں کیا ہو رہا ہے, لیبیا میں کیا ہو رہا ہے, سیریا میں کیا ہو رہا ہے؟
بالکل.
آئی تھنک یہ سول سرچنگ ویسٹ کو کرنی چاہیے, ان کو ہمیں اپنے معاملات پہ چھوڑنا ہے, اور آپ کو ادھر ان کو جو فیسیلیٹیٹ آپ کر سکتے ہیں معاشی لحاظ سے, چونکہ تباہ حال اکانومیز ہیں, پاکستان کو بھی 112 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے, 60,000 لوگ شہید ہوئے ہیں اور ہمارا بھی تانا بانا ہل گیا ہے. ابھی 35 لاکھ مہاجرین ہمارے سین میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. اسی طرح افغانستان کی سچویشن ناقابل ہے ایکسپلین نہیں کی جا سکتی. تو دیئر فور آئی تھنک ایٹ اے بگر اسکیل ورلڈ لیول پہ یونائیٹڈ نیشن کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں پیس کیپنگ کی فورسز آئیں, وہ فورسز نہ آئیں جو پارٹی بنی ہوئی ہیں, اور وہ ان لوگوں کو الگ کریں اور یہاں امن لانے کے لیے. ابھی تو داعش نے پچھلے 2 مہینوں میں 5 حملے افغانستان
جی
میں
بہت کی زیادہ جی ہاں.
جلال آباد کے اندر 2 حملے ہوئے ہیں,
کابل میں ہوا ہے,
اوپر اٹیک ہوا ہے آپ نے دیکھا, ایک ممبر پارلیمنٹ کو مارا, اور ابھی یہ جو اندو ناک ہمارے ہزارہ بھائیوں کے اوپر جو قتل و غارت ہوئی ہے, یہ کس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, کس قانون کے تحت؟ لیکن یہ آئیسس والے کرتے ہیں, اور آئیسس والے کون ہیں, ان کو کس نے پیدا کیا, ان کو کیسے یہ کریٹ ہو گئے؟ تو اس ساری چیز کو ہمیں دیکھنا ہوگا اور افغانستان کی قیادت اور پاکستان کی قیادت کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ ان حالات سے آگے نکلنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر شک نہیں کرنا، ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرنا ہے.
صحیح.
اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے، کہ ہمارا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب افغانستان کے اندر اس طرح کی قتل و غارت یا پاکستان کے اندر ہوتی ہے، ہمارے سب کے غم اکٹھے ہیں. تو اس لیے ہم تعاون کریں گے انشاءاللہ، اور چونکہ ادھر اشرف غنی صاحب ہیں، ادھر نواز شریف صاحب ہیں، دونوں ویل میننگ ہیں، فوجی لیول پہ بھی ہمارا کوآپریشن ہے، تو ہم غلط فہمیوں کو دور کریں گے.
بہت شکریہ جنرل عبد القیوم صاحب آپ کا، اور جناب لال گلگالی صاحب آپ کو، آپ دونوں صاحبان نے زحمت فرمائی. اب چلتے ہیں ہم بھارتی کشمیر کی جانب، اور بھارت اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت موجود ہیں سری نگر سے ہمارے ساتھی دیپک دھوبال. دیپک دھوبال، یہ بتائیے کہ اب کیا صورت حال ہے اس وقت سری نگر میں؟
کم و بیش وہی چل رہا ہے جو پچھلے، جیسے جب یہ شروع ہوا تھا 8-9 جولائی کو جب یہ شروع ہوا تھا، اس وقت بہت بہت زیادہ اثر تھا، اثر ابھی بھی ہے. اگر آپ پورے سری نگر میں گھومیں تو دکانیں بند ہیں، لوگوں سڑکوں پر لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو اکا دکا لوگ دکھ جاتے ہیں محلوں کے اندر. اگر آپ گلیوں میں جائیں تو لوگ آپ کو نظر آ جاتے ہیں، لیکن دکانیں بند ہیں، تو ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سری نگر پوری طرح سے بند ہے. لیکن ہاں، کچھ لوگ آپ کو پارکوں میں دکھ جائیں گے، کچھ اپنے بچوں کے ساتھ کہیں سکوٹر موٹر سائیکل میں جاتے ہوئے دکھ جائیں گے، ایسے لوگ کافی دکھتے ہیں. جو ڈاؤن ٹاؤن سری نگر کا علاقہ ہے وہ اس میں بہت زیادہ اثر ہے، اس کے بعد جو باہری علاقے ہیں اس پہ وہ اثر کم ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ کچھ دکانیں بھی آپ کو کھلی بھی دکھ سکتی ہیں. ابھی تک جو سب سے زیادہ جس چیز کا جو لوگ جس کا برا مان رہے ہیں وہ ہے کہ موبائل فون سروسز، جو کہ پرائیویٹ موبائل فون سروسز ہیں، وہ کھلی نہیں ہے. تو اسی وجہ سے جو لوگ ہیں جو سری نگر میں پھنس گئے ہیں، وہ اپنے خاندان والوں سے بات چیت نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس پرائیویٹ موبائل سروسز تھی. تو کافی دقتیں ہیں، ابھی شہر ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بند ہے.
اچھا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کیا ہے پشپیندو کمار صاحب نے، پشپیندو کمار صاحب نے بھارتی صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں، اور پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے بینش سلطان صاحبہ نے، کہ جو ڈیفینس یونیورسٹی میں بین الاقوامی امور سے تعلق رکھتی ہیں، وہاں پڑھاتی ہیں. پہلا سوال میں پشپیندو کمار صاحب آپ سے ہی کروں گا کہ کشمیر کی جو صورتحال ہے، آل آف اے سڈن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مظفر وانی کو مارنے کے بعد بگڑی ہے، اور اس کو ایک خاص مقصد کے تحت بگاڑا گیا ہے بعض مبصرین کا کہنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی خاص مقصد کے تحت واقعی بگاڑی گئی ہے؟
نہیں، میں یہ تو نہیں مانتا، کیونکہ دلی کے اندر تمام جتنے بھی لوگ ہیں جو اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ یہ نہیں مانتے کہ جموں کشمیر کو بھارت کی حکومت میں اور وہاں پی ڈی پی اور بی جے پی کی حکومت نے کسی خاص مقصد سے بگاڑا ہے. ایک چیز ضرور امپورٹنٹ اس بار یہ ہوئی ہے کہ کشمیر کے جیسے جیسے حالات بگڑے ہیں، خاص طور سے جو حزب الٹاپ مجاہدین تھا برہان وانی، اس کے مرنے کے بعد اس کے جنازے میں جو بھیڑ ہوئی، اور اس کے بعد میں جو جس طرح سے پروٹیسٹ ہوئی، وہ اور بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو جوابی جنگ چل رہی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں ساتھ ساتھ بڑی ہے. تو دونوں جگہ کا ٹیمپریچر ایک ساتھ بڑھا ہے. جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ کشمیر جو ہے پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، پھر یہاں سے جس طریقے سے جواب بھارت کی جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے جو جواب دیا کہ قیامت تک یہ خواب پورا نہیں ہوگا، تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں جگہ ایک دن بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے ہیں، اور بھارت کی طرف سے بھی اس قسم کی کبھی ایسی بات چیت نہیں ہوئی تھی. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ سشما سوراج نے اس زبان میں جواب دیا ہے جس طریقے کی آوازیں پاکستان سے آ رہی تھی. تو یہاں آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں، جو یہاں منسٹری نے پوزیشن لے رکھی ہے، اور راجناتھ سنگھ جو بھارت کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی صاف کر دیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف آرمی کو کھلی اجازت ہے، لیکن جو بھی انوسینٹ لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی ایسی ذاتی نہیں ہونی چاہیے، اس کا دھیان رکھا جائے گا. خاص طور سے ہائی کورٹ نے جو کہا اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ صاحب جو پیلٹ گن کا وہاں استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اس کو کوشش کی جائے کہ اس کا استعمال نہ ہو. لیکن مجھے ایک چیز ضرور لگتی ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ یہ کشمیر کا معاملہ جتنا بوائل اپ ہو رہا ہے، اس سے دونوں ملکوں کے رشتوں میں بہت زیادہ، جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس زون میں پہنچ رہے ہیں کہ جو ہم نے پچھلے 15-20 سال میں نہیں دیکھا. اسلام آباد سے انڈین ڈپلومیٹس کا اپنے اسکول میں سے بچوں کو واپس بلانا،
ہاں یہ بڑا امپورٹنٹ
حوالہ دینا،
مجھے ایسا لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں ملک میں سے سفیروں کو بھی اپنے اپنے واپس بلانے کی اگلی کاروائی ہو. یہ ایک خطرناک موڑ پہ دونوں ملکوں کے رشتے جا رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے بینی سلطان صاحبہ کا کیا, جیسا کہ کمار صاحب کہہ رہے تھے کہ اب ہم اس بوائلنگ پوائنٹ پہ پہنچ رہے ہیں کہ تعلقات تو جن میں اصلاح کی بہتری کی کوشش کی جا رہی تھی اب وہ ریورس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں.
انفارچونیٹلی جعفر صاحب, ڈیفینیٹلی آئی وڈ آلسو لائک ٹو ایگری ود دس کہ ڈیفینیٹلی جو بوائلنگ پوائنٹ ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ ہفتہ پہلے جس طرح کے تعلقات سے امپروو کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں, دونوں طرف سے بیانات بھی آتے تھے, دونوں گورنمنٹس جو تھیں وہ چاہ رہی تھیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں دونوں یہ جو پاکستان انڈیا کا ریلیشن شپ ہے ہمیشہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤن ٹاپ کی طرح سچویشن تو آتی رہتی ہے, لیکن دکھ کی بات اس میں یہ ہے کہ ہر دفعہ اس کے اندر جو ایک بہت اہم اور بہت بڑا مسئلہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے, جو ان دونوں ممالک کے رشتے کے اوپر یقیناً اس بات کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ جتنا بھی زیادہ فاسٹ فارورڈ ریلیشن شپ میں آ گئے ہوں, ٹریڈ کی بات ہو رہی ہو, کنیکٹیوٹی کی بات ہو رہی ہو, اوپننگ اپ کی بات ہو رہی ہو, یا پھر فیس آف دا ریجن کی بات ہو رہی ہو, اس ریجن کو ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہو, ایک دم سے جیسے ہی مسئلہ کشمیر کی بات آتی ہے فورن سے میرا خیال ہے میں تو سمجھتی ہوں ایک دم سے جیسے نیچے آ جاتا ہے, بالکل ہر چیز گر جاتی ہے, جیسے بلڈنگ گر جاتی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ انسٹنٹ ان فیکٹس کے اوپر بات کی جائے یا یہ سوچا جائے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, اصل جڑ کی طرف جانا چاہیے, اور جڑ وہی ہے, وہی اس بات کو بار بار ریپیٹ اس لیے کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ مسئلہ صرف ایک ہے, مسئلہ یہ کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے اس کے اوپر جب تک بیٹھ کے ڈپلومیٹک ایفرٹس اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے اوپر ایفرٹس نہیں کی جائیں گی, پاکستان اور انڈیا کا ریلیشن شپ چاہے آپ اس میں بہت بڑی ایک بلڈنگ کھڑی کر دیں, جیسے ہی اس کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا, کوئی نہ کوئی ایشو کریٹ ہوگا, کلنگز کی بات ہوئی ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں, انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, یونائٹیڈ نیشنز ایون انڈیا کے اندر سے اس بات کی آپ نے آوازیں سنی ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ بہت زیادہ گریو ہیں, اور اس کے اوپر انٹرنیشنل لیول کے اوپر بات کرنی چاہیے اور اس کا کوئی سولوشن نکالنا چاہیے. بات سمپل سی ہے جی, بائی لیٹرل ایشو ہے, پاکستان اور انڈیا جب بھی بات کریں گے کشمیر کی بات اس کے اندر لے کے آئیں, ٹرائنگولر اپروچ کو لے کے آئیں, ان کے حق کی بات کریں, یہ دیکھیں کہ کیا سچویشن ان کے لیے فیزیبل ہو سکتی ہے جو کہ ایک ایسا ڈپلومیٹک سولوشن لے کے آئے جس کے اندر تینوں پارٹیز جو ہیں تینوں پارٹیز وہ اس کے اوپر راضی ہوں. پاکستان اور انڈیا ایک روپ کو کھینچ رہے ہوتے جس کے بیچ میں کشمیر جو ہے اس کو ایک مسئلہ جو ہے, کشمیری جو ہے اسپیسیفکلی وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو بات صرف یہ کہ اگر اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایشو, اس کے اوپر آخر کب تک اس طرح کی کلنگ ہوتی رہیں گی اور کب تک انٹرنیشنل ایرینا کے اوپر یہ بات اچھلتی رہے گی کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ آپس میں بڑام سے ان کی ہر چیز گر جاتی ہے صرف ایک مسئلہ کشمیر کے اوپر, تو اس پہ کب تک بات ہوگی؟ کوشچن صرف یہ ہے میرے خیال انٹرنیشنل کمیونٹی سے پوچھنے والا.
اچھا میں پشپندر کمار صاحب آپ کے پاس آتا ہوں, لیکن پہلے میں دیپک سے یہ سوال کروں گا کہ جو حریت کے لیڈر ہیں اور جو دوسرے آزادی پسند رہنما جو کہے جاتے ہیں وہاں پر, ان کی گرفتاری کے بعد کیا صورت کوئی دوسری ایک لہر آئی ہے وہاں پر وائلنس کی؟ دیپک آپ لائن پر ہیں؟
کشمیر کے اندر ہے اس میں آپ کو دیکھ, یہ جتنے پرانے لیڈرز تھے یہ لوگ بھی سائڈ لائن ہوتے جا رہے ہیں, یہ ایک بہت بڑا ایک جو انڈر کرنٹ آپ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو اس وقت فور فرنٹ پہ ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں وہ نوجوان لڑکے ہیں, وہ لڑکے ہیں جو 90 کے دہائی میں بڑے ہوئے پیدا ہوئے, جنہوں نے بہت وائلنس دیکھا ہے اور جنہوں نے یہ دیکھا ہے بار بار کہ ان کے لیڈرز نے ان کو کچھ نہیں دیا, چاہے وہ حریت والے ہوں چاہے کوئی اور ہوں. تو آج کی تاریخ میں حریت کے لیڈرز کی بھی اگر آپ لوگوں سے بات کریں, ان لڑکوں سے بات کریں, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر حریت والے بھی کوئی کال دیتے ہیں کہ نہیں ہڑتال ختم کی جائے تو حریت والوں کو بھی بہت بڑا اپوزیشن فیس کرنا پڑے گا. تو اس وقت کا جو حالات ماحول ہے اس میں کسی لیڈر کے ہاتھ میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, جو کہ اپنے آپ میں اگر آپ بات کریں تجزیہ کاروں سے تو بتاتے ہیں کہ ایک خطرناک بات ہے جب کوئی لیڈر نہیں ہوتا اور ہر لڑکا اپنے آپ میں لیڈر ہوتا ہے.
اچھا پشپندر کمار صاحب یہ بتائیے کہ جو جب بھی بات آتی ہے تعلقات میں اچھائی کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ قوتیں ہیں جو ان تعلقات کو ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتی, یہی معاملہ افغانستان پاکستان کا ہوتا ہے, وہ کون سی قوتیں ہیں آخر جو ان تعلقات کو ٹھیک نہیں ہونے دینا چاہتی؟
سے منہ موڑنے والا ہے. جب بھی کوئی یہ بات ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان کو جو ہے انگریزوں نے الگ کر دیا ہے. ہم بھی جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہندوستان پاکستان کے بیچ میں دوستی کی جب بھی بات ہوتی ہے کچھ قوتیں آتی ہیں, وہ انسین قوتیں ہوتی ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ کوئی قوت نہیں ہے. ہم نے قوت کے نام پر اپنی مکاری اور جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس قوت کا ایک جو ہے تصور کر لیا ہے. لیکن میں جو آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا, جو پاکستان کے ہمارے تربیہ کار ہیں, کہ ان کو بھارت سرکار سے ایک چیز بڑے واضح الفاظوں میں پوچھنی چاہیے کہ بھارت کی پارلیمنٹ نے دو بار یہ ریزولوشن پاس کیا کہ جموں کشمیر, وہ جموں کشمیر جس میں جو پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ ملا کے بھارت کا اٹوٹ انگ ہے, اس پہ کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتا. حال کی حکومت نے بھی لگاتار بھارت کے داخلہ ہو, بھارت کے وزیر خارجہ ہو, تمام سارے لوگوں نے, یعنی بھارت کی جو فورن جو منسٹری ہے اس کے ترجمان نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پاکستان والے کشمیر کو واپس لینا ہے, اور بھارت اور پاکستان میں کشمیر میں جب بھی بات ہوگی تو جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس پہ بات ہونی ہے, اس پہ کوئی بات نہیں ہونی. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر دیے جاتے ہیں بھارتیہ نیتاؤں کے, تو اس کے بعد جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ کشمیر پہ ہمیں بات کرنی ہے تو بھارت اپنا موقف پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے باہر ثابت کر چکا ہے. پھر یہ بات کرنے کا کون سا لاجک ہے اور کس چیز پہ بات ہونی ہے؟ جب ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا ہے اس پہ بات نہیں ہونی, دوسری پارٹ کہہ رہی ہے جو آپ کے پاس ہے اسی پہ بات ہونی ہے, تو جو بات کی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ گرامر ہے وہی طے نہیں ہے, تو کشمیر پہ بات ہونی کیا ہے؟
اچھا ٹھیک ہے,
اپنا رخ صاف کر چکا ہے, دوسرا اپنا رخ صاف کر چکا ہے, تو پھر نیگوشیشن کی بات چیت کہاں کہاں اسپیس کہاں رہ جاتی ہے؟
صحیح, آپ اس کا جواب دیں گی بینی صاحبہ؟
جی بالکل, بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے ہمارے تجزیہ کار نے. اس سے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو ہیں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ایک کا موقف یہ ہے دوسرے کا موقف یہ, لیکن میرا بھی یہی سوال ہے, اور شاید میں نے جو ابھی اپنی بات کہی وہ اس کو میں دوبارہ سے اگر ریپیٹ کر دوں تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. بات صرف یہ ہے کہ جو ٹرائنگولر نیچر آف دا ڈسپیوٹ ہے, جب تک اس کے اوپر بات نہیں ہوگی, دونوں پارٹی جب یہ روک پل کرتی رہیں گی اور بیچ میں جو تیسری پارٹی ہے اس کی بات نہیں ہوگی, تو اس مسئلے کا کوئی حل نہیں آئے گا. بات تو یہ ہے, بات اسی چیز پہ آنی ہے کہ اس کو کس طرح سے ڈپلومیٹکلی ایک بائیلیٹرل ایشو کی بجائے ایک انٹرنیشنل ایشو, ایک ہیومن رائٹس وائلیشن ایشو, اور ایک ایسا ایشو جو کہ حل ہو جانا چاہیے تھا بہت عرصہ پہلے, اوپر اس کو جب تک نہیں لیا, جب تک اس کو ایک مسئلہ سمجھا جائے گا ایک کنٹری کے بیچ میں, نہیں یہ ایک کنٹری کا ایشو نہیں ہے, یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے, یہ انڈیا کا ایشو نہیں ہے, یہ ایک ایسے لوگوں کا ایشو ہے جو اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ہم پاکستان جو ہے آپ کو پتا ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ جو ریزولوشن کے مطابق جو اس کا سولوشن ہے اس کی طرف جایا جائے, اور جو بھی اس میں سے نکلتا ہے ڈیسیزن ڈیفینیٹلی ان کا حق کشمیریوں کو دیا جائے جیسے وہ کہہ رہے ہیں. اور
بہت شکریہ آپ کا جناب بینی سلطان صاحبہ, پشپیندر کمار صاحب اور دیپک دوبال صاحب, آپ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک رکھیے گا وہاں پر, اور پھر آپ سے انشاءاللہ بات ہوگی, اور جو لیٹسٹ صورت حال ہے وہ آپ نے بتائی, ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی, بہت شکریہ. اور سامعین اب ایک بریک کے بعد ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, اور سامعین پروگرام کے اس آخری حصے میں ہم گفتگو کریں گے سندھ کی سیاست کے بارے میں. جیسا کہ خبروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہائی کمانڈ نے دبئی میں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے انڈر میں ہونے والی میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ سندھ کے وزیر اعلی قائم علی شاہ کو تبدیل کر دیا جائے, ان کی جگہ ایک نیا وزیر اعلی لایا جائے. اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے اثرات کیا ہوں گے, اس کے فائدے نقصانات کیا ہوں گے, ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کی وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیے, سندھ بڑے کرائسس کا شکار ہے
جی,
اور 8 سال کے دوران یہ کرائسس کرنے کے بعد بڑھ گیا. سندھ میں بڑا گورننس کا کرائسس ہے, میرٹ کا کرائسس ہے, لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہے, اور قائم علی شاہ کی جو حکومت ہے ان کرائسس کو ختم کرنے میں ناکام رہی. اگر دیکھیے, قائم علی شاہ اور ان کے اہل خانہ پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا, مگر ان کے اطراف پہ بیٹھے ہوئے لوگوں پہ مسلسل الزامات لگتے رہے اور عدالتوں میں مقدمات جاتے رہے. ایک وقت تو ایسا آیا کہ سندھ ان کی کابینہ کے آدھے سے زیادہ وزراء اور آدھے سے زیادہ مختلف وزارتوں کے سیکرٹریز کو نیب سے بچنے کے لیے عدالتوں سے رجوع کرنا پڑا, یا کئی لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے. پھر لائن آرڈر کی صورتحال بھی رہی, کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا معاملہ رہا, مگر اب اس کا قصوروار کون ہے, قائم علی شاہ یا وہ دو تین شخصیتیں جو وزیر اعلی کے اختیارات استعمال کرتی رہی, یہ ایک الگ سوال ہے. مگر ان کے دور اس حوالے سے خاصا برا رہا سندھ کی تاریخ.
اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے جنرل معین الدین حیدر صاحب نے, جو سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں, وفاقی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. جنرل صاحب, یہ بتائیے کہ یہ کہا جا رہا ہے, مبصرین کا کہنا یہ ہے کہ اب ایک ایسا چیف منسٹر لانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی جو رینجرز کے ساتھ, فوج کے ساتھ ڈیل کر سکے. کیا مطلب, میری سمجھے جو بات نہیں آتی بادی نظر میں, کہ ڈیل کرنے میں قباحت کیا ہے؟ رینجرز اپنا کام کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو کیا پرابلم ہے اس سلسلے میں؟
میرے خیال سے تھوڑا پرابلم تو رہے ہیں, بیچ بیچ میں پرابلم ابھرتے رہے ہیں, اور پرابلم یہ ہے کہ جب تک وہ ٹارگٹ کلرز کو کراچی میں پکڑتے رہیں, یا اغوا برائے توان والوں کو پکڑتے رہیں, یا ٹی ٹی پی کو پکڑتے رہیں, یا لشکر جھنگوی کے کلرز کو پکڑتے رہیں, لیاری گینگ وار کے لوگوں کو پکڑتے رہیں, تو اس حد تو پرابلم ہوتی ہے. لیکن جب معاملہ تھوڑا آ جاتا ہے کہ کچھ انٹیریئر سندھ میں کاروائی کرنی پڑ جائے, کچھ لوگ یہاں سے جا کے وہاں چھپ جائیں, یا رینجرز یہ سمجھیں کہ کہیں پر جو کرپشن ہے وہ کرپشن کا پیسہ استعمال ٹیررزم میں ہو رہا ہے, تو اس نیکسس کو توڑنے کے لیے اگر وہ کاروائی کرتے ہیں تو سندھ حکومت کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اس طرف آپ نہ جائیں, کرپشن آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو یہ چھوٹے موٹے یہ چیزیں ابھر آتی ہیں, لیکن یہ مسئلہ پھر افہام و تفہیم سے میٹنگوں کے بعد سنبھال لیا جاتا ہے. تو کوئی ایسا مسئلہ یہ جو ہے, جس طرح پاور دینے کی بات ہوتی ہے, اس کو بھی میرے خیال سے خوشخوشی سے نپٹایا جا سکتا ہے, بشرطے کہ وقت پر یہ کاروائی مکمل کر لی جائے. یہ نہ ہو جب وقت گزر جائے تو پھر کہہ جی اب تک پاور نہیں ہے یا انٹیریئر سندھ میں آپ نہیں جا سکتے. تو رینجرز تو نیک نیتی کے ساتھ حکومت سندھ کی کو اسسٹ کر رہے ہیں ایک اچھا ماحول کریٹ کرنے کے لیے, تو اور عوام کی سپورٹ بھی اس آپریشن کو حاصل ہے. تو میرے خیال میں جو بھی نیا چیف منسٹر ہوں گے تو وہ بھی پہلے کی طرح اپنے اس قسم کے جو آپس میں مسئلے ہوں گے چھوٹے موٹے, جو ایپ ایس کمیٹی بنی ہوئی ہے, مجھے امید ہے کہ وہاں پر ان مسئلوں کو حل کر لیا جائے گا. وہ ایسے کوئی مسئلے نہیں ہیں انسرماؤنٹیبل ٹائپ کے, یا کہ ان کا سولوشن نہ نکل سکے. آئی تھنک وہ سولوشن نکل آئے گا افہام و تفہیم سے, اور جو بھی نیا چیف منسٹر آئے گا مجھے پوری امید ہے کہ وہ ان کے ساتھ کوآپریشن کے ساتھ یہ آپریشن چلتا رہے گا, اور یہ اپنا رینجرز اپنا کام کرتے رہیں گے سندھ میں عمل لانے کے لیے.
جی, جیسا ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں جوائن کیا علی حسن صاحب نے, ممتاز تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں. علی حسن صاحب, یہ بتائیے کہ ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ پہلی مرتبہ رینجرز نے سندھ کے انٹیریئر میں جا کر ایک آپریشن کیا ہے, اور وہیں سے جو حکمران جماعت ہے اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ شاید قائم علی شاہ رینجرز کے ساتھ ڈیل کرنے میں ناکام رہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟
میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کوئی حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ سمجھا کہ قائم علی شاہ رینجرز کے ساتھ ڈیل کرنے میں ناکام رہے ہیں, اس وجہ سے انہیں ہٹا دیا گیا ہے. اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. مطلب پیپلز پارٹی کے اندر اس طرح کی صورتحال ہے کہ بہت ساری اس طرح کی باتیں تھیں کہ شاہ صاحب چیزوں کی گرفت نہیں رہی تھی, شاہ صاحب اس کو گرفت نہیں کر پا رہے تھے, ایڈمنسٹریشن نہیں چل رہی تھی, اور عام طور پہ جو اس ملک میں کہا جاتا ہے کہ گڈ گورننس کا مسئلہ ہو گیا تھا. حالانکہ جو لوگ یہ سوال اٹھاتے تھے کہ گڈ گورننس نہیں ہے, وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ اکیلے شاہ صاحب نہیں, شاہ صاحب تو چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, باہر سے چار چیف منسٹر اور انٹرفیئر کرتے تھے, تو وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا اور کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے. ابھی جس طرح آپ لوگ رینجرز کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے, میں سن رہا تھا, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک سوال میرا ہمیشہ رہا ہے کہ اگر میں اور آپ اور سارے لوگ اگر کتابوں میں جو قوانین لکھے ہوئے ان کے مطابق کام کرنا شروع کر دیں تو کیا مسائل حل نہیں ہو جائیں گے؟ پھر کائے کا افہام و تفہیم. افہام و تفہیم کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے افہام و تفہیم, کس لیے چاہیے؟ قانون کی کتابوں میں چیزیں درج ہیں, کلیئر کلیئر سب چیزیں درج ہیں, آئین میں درج ہے, دوسرے ضابطے موجود ہیں, کس کو کیا کرنا ہے, کس کو کیا نہیں کرنا ہے. ویسے بھی مطلب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رینجرز کی وجہ سے امن قائم ہوا ہے, تو یہ تو کیا رینجرز انکیوبیٹر ہے, کیا رینجرز ٹرانکلائزر ہے کہ اس نے آ کے سب صحیح کر دیا؟ کیسے؟ یہ پرماننٹ حل تو نہیں ہے. پرماننٹ حل تو آپ کی پولیس میں ہی آپ کو تلاش کرنا ہے, اس کو آپ بہتر کریں, اس کو آپ مضبوط کریں, اپنے اداروں کو, اپنے منسٹریز کو, ہوم منسٹری کو, چیف منسٹر اس کو مضبوط کریں تو چیزیں بہتر ہوں گی. جی
ڈاکٹر توصیف, یہ فرمائیے کہ جو ایک بات تو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے اس کو نہ صرف یہ کہ رینجرز کے ساتھ مسائل ہیں بلکہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے خاص طور پر ایم کیو ایم کے حوالے سے وہ بھی بہت ولیٹائل ہے. وسیم اختر جو کہ نامزد میئر ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور صورتحال جو ہے مزید بگڑتی جا رہی ہے سیاسی طور پر, تو کیا ایڈمنسٹریشن تبدیل کرنے سے, ایک چیف منسٹر کو تبدیل کرنے سے یہ ساری صورتحال آٹومیٹیکلی تبدیل ہو جائے گی؟
دیکھیے میرا خیال ہے تبدیلی ہوگی. اس میں دو بنیادی باتیں, جیسا کہ علی حسن صاحب نے کہا کہ چیف منسٹر مکمل طور پر خود مختار ہونا چاہیے اور کسی اور شخصیت سے چیف منسٹر کے اختیارات استعمال کرنے کا حق نہیں ہونا چاہیے. دوسرے, چیف منسٹر کی بنیادی ترجیحات گورننس, میرٹ اور ٹیم میں رہنے والے تمام لوگوں کے ساتھ میرٹ کی بنیاد پہ سلوک کرنا ہونا چاہیے. چوتھے یہ کہ بلدیاتی اداروں کو فعال ہونا چاہیے, ان کے اختیارات کے بارے میں پیپلز پارٹی کی جو اپروچ ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے, تاکہ سن میں ترقی کا عمل اور یہ جو روز یعنی کیسا حل گیا ہے کہ صوبائی حکومت جو اس کا 6 مہینے سے کراچی میں کوڑے کے مسئلے پہ الجھی ہوئی ہے کہ کوڑا پھیلا ہوا ہے, اس کی صفائی نہیں ہو رہی, اس لیول پہ نیچے آ جائے. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری افسر اسٹیبلشمنٹ ہے اسے چاہیے کہ اپنی پالیسی بنانے میں, ایک تو اس کو چاہیے کہ اپنی پالیسی اگر وہ بنا رہی ہے ان کے بارے میں تو صوبائی حکومت کی مرضی سے بنائے, ان کے مشورے سے بنائے, ان کی مدد کے لیے بنائے. یہ جو پیرل سسٹم سندھ میں چل رہا ہے اس کے نتیجے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے کرپشن کے بے تاج الزامات ہیں, گورننس کے نہ ہونے کے الزامات ہیں, تو وہ جو دوسری فورسز ہیں ان کی جو منفی پالیسیاں وہ چھپ جاتی ہیں. اگر پیپلز پارٹی بالکل ایک نئے ماڈرن انداز میں آتی ہے, ایک جدید انداز کے اندر آتی ہے, مریض کے بنیاد پہ آتی ہے, اور جیسا کہ علی حسن نے بہت اچھا کہا کہ پولیس کو فعال کیا جاتا ہے, اس کو غیر سیاسی بنایا جاتا ہے, تو پھر دوسرے اداروں کے پیچھے جانا پڑے گا اور یہی سن کی بیٹھتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی کی قیادت یہ سب کچھ کر سکے گی؟ تو یہ میرا خیال $100 million کا سوال ہے, اس کا جواب تو وقت ہی دے گا. اور میرا خیال اس کے بارے میں خاصے لوگ مایوس بھی ہیں, کہ شاید اس کا ویژن نہیں ہے, تو اس طرح
جنرل مریدین حیدر صاحب, جو بتائیے کہ آپ گورنر بھی رہے ہیں, آپ نے ایڈمنسٹریشن بھی چلایا ہے اس صوبے کا, جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے, جیسا کہ خود رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل نے بھی بات کہی ہے کہ ہم ملزمان کو پکڑتے ہیں, ثبوت فراہم کرتے ہیں, پولیس کو دیتے ہیں اور عدالتیں, اور پولیس ان کو چھوڑ دیتی ہے, اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی چیف منسٹر آئے گا وہ ظاہر ہے کہ اس پالیسی کو ٹو کرے گا جو اس کو دی جائے گی پارٹی کی طرف سے, تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟
جی یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے ذاتی مفادات اور پارٹی کے مفادات سے تھوڑا بلند ہو کر صوبہ سندھ کے مفادات اور پاکستان کے مفادات پہ نظر رکھنی ہوگی. اور یہ جو اصول ہیں تمام دنیا نے جو اپنائے ہوئے ہیں کہ اگر پولیس کی ریکروٹمنٹ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو, ان کی اچھی ٹریننگ ہو, ان کو اچھا اکوپمنٹ دیا جائے, ان کے پرابلم حل کیے جائیں, ان کی انویسٹیگیشن جو ٹیکنیکس ہیں اس میں مضبوطی لائی جائے اور اس میں اچھے افسر لگائے جائیں محنت کرنے والے, اور پروسیکیوشن جو ہمارا ایک بہت کمزور مسئلہ ہے جہاں جا کے کورٹ میں کیس پروو نہیں ہو پاتے, اس میں کچھ بدنیتی بھی ہوتی ہے اور کچھ انکمپیٹنس بھی ہوتا ہے, تو اس کے اوپر بھی قابو پانے کی ضرورت ہے, اچھے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے. اور پھر سب سے بڑی بات, پولیس میں اگر پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوگی, افسر جو پوسٹ کیے جائیں گے ان کو ایسے آرڈر دیے جائیں گے زبانی طور پر کہ جو کہ مناسب نہیں ہے اور ایک قسم کا انٹرفیئرنس ہے پولیس کے کام میں, تو ظاہر ہے اس لیے پولیس کام نہیں کر پاتی. ہم تو چاہتے ہیں کہ پولیس جو ہے مضبوط ہو کر اپنا کام سنبھال لے اور آہستہ آہستہ رینجر بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, یہی طریقہ لانگ ٹرم سولوشن تو یہی ہے, لیکن یہ ہو نہیں پاتا ہے. نہ ٹرانسفر ریکروٹمنٹ ہو پاتی ہے, نہ پراپر ٹریننگ ہو پاتی ہے, اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے پولیس کے اندر بہت زیادہ ہے. جب تک اس پہ قابو نہیں پایا جائے گا تو اس وقت تک یہ پولیس صحیح معنوں میں بہت اچھا پرفارمنس نہیں دے سکے گی. تو اس کے اوپر میرے خیال میں زور دینا چاہیے. جو بھی نئی ٹیم ابھی آئے اپنے پیپل پارٹی میں, وہ کچھ حد تک اپیکس کمیٹی کا سہارا لے کر اور ان کے بریرے کے نیچے کام کرتے ہوئے اس چیز کو بہتر بنائے.
اچھا علی حسن جی, جی فرمائیے.
تو اس سے بہتری پیدا ہو جائے گی. باقی یہ ہے کہ نئی لیڈرشپ کے آنے سے لوگ امید لگا لیتے ہیں کہ پہلے کی نسبت گورننس بہتر ہوگی, وہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سلو چل رہے ہیں. کراچی میں پانی کا مسئلہ بہت بڑا ہے, جو کے فور ہے وہ بہت سلو جا رہا ہے پروجیکٹ, اس کو تیز کرنا, یا کراچی شہر کی صفائی, یا بلدیاتی اداروں کو اپنا پاورز دینا اور ان کو فائنانشل پاورز دینا تاکہ وہ بھی اپنا حصہ ڈالیں کراچی شہر کی صفائی میں, گورننس میں. اور ایک جو ہے اپنا چیلنج اور بھی ہوگا نئے چیف منسٹر کے لیے کہ ایم پی ایم سے ایک اچھے تعلقات, ورکنگ ریلیشن قائم کرنا, تاکہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں سندھ کی جو ہے یہ مل جل کر سندھ کے صوبے کو آگے ڈیولپمنٹ کریں اور یہاں پر اچھی گورننس لائیں.
اچھا علی حسن صاحب, ایک آخری سوال یہ فرمائیے کہ جو بلاول بھٹو نے بحیثیت ایک نوجوان چیئرمین کے, یہ ایک پہلا میجر ڈیسیشن ہے جو انہوں نے لیا ہے اپنے والد کے ساتھ مل کر جو کو چیئرمین ہے پارٹی کے, تو کیا اس فیصلے کا پارٹی جو ہے اس کے سینئر لوگ جو ان کا اندرونی سیٹ اپ ہے اس پہ بھی کوئی اس کا پازیٹیو یا نگیٹو امپیکٹ آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے, جو پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے خصوصاً آج کل کے حوالے سے وہ خاصی اس طرح گمبھیر ہے کہ گروپنگز ہیں بہت شدید. مطلب سندھ میں حکومت ہے اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے وہ گروپنگ, لیکن گروپنگز ہیں. اور ابھی بھی چیف منسٹر کے لیے آج بھی چیف قائم علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے, کل میٹنگ ہوگی, اس میں دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے, کون کون سامنے آتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں. تین چار امیدوار ہیں ان ساری چیزوں کے لیے, جس میں مضبوط امیدوار جو ہیں وہ مراد علی شاہ تصور کیے جاتے ہیں. اب وہ مضبوطی تو بظاہر میں کہہ رہا ہوں کہ مضبوط ہیں, لیکن اندر جا کے ووٹنگ میں پتہ پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے, کون کتنا مضبوط ہوتا ہے. دوسری جو ایک خرابی کراچی میں ہے یا پاکستان کی پالیٹکس میں ہے وہ ہے لپ سروس. لپ سروس یہاں پہ جعفر صاحب بہت بڑے پیمانے پر ہے. میں کہتا کچھ ہوں, کرتا کچھ ہوں, اندر سے کچھ ہوں, باہر سے کچھ ہوں. میں اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں سمجھنے کے لیے کہ ایدی دیکھیں, آپ ہمارے یہاں عبدالستار ایدی صاحب کتنے بڑے آدمی بن گئے, ہم نے ان کو کتنے بڑے اعزاز کے ساتھ دفنایا. ایدی صاحب کیا کرتے تھے؟ ایدی صاحب نے یہی کیا نا کہ وہ ان کی این جی او جو تھی وہ سارے وہ کام کرنے لگی تھی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو کرنے, بلدیا سے لے کے محکمہ صحت تک کو کرنے تھے وہ انہوں نے کیے نہیں, محکمہ تعلیم کو کرنے تھے وہ انہوں نے کیے نہیں, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو کرنے تھے وہ انہوں نے کیے نہیں. ای ڈی صاحب ایک قدم بڑھاتے تھے, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک قدم پیچھے چلا جاتا تھا, اور اس طرح ای ڈی صاحب نے سارا ٹیک اوور کر لیا تھا. ورنہ آپ بلدیات پاکستان کے بلدیات کے قوانین کا جائزہ لیں گے تو مردہ دفنانا بلدیا کا کام ہے, لاوارثوں کی دیکھ بھال کرنا بلدیا کا کام ہے, زخمیوں کو اٹھا کے اسپتال پہنچانا جو ہے وہ اسپتالوں کا کام ہے, پولیس کا کام ہے. ایدی صاحب کر رہے تھے, ہم نے 25-30-40 سال میں دیکھا, جب وہ انہوں نے انتقال کیا وہ کتنے بڑے آدمی بن گئے. تو کیا ہوا, ہمارے ادارے کمزور ہو گئے, ہماری لپ کمزور ہو گئی.
بہت شکریہ آپ کا جناب, بہت شکریہ علی حسن صاحب, جنرل معین الدین حیدر صاحب, ڈاکٹر توصیف احمد صاحب. اب سامعین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروڈیوسر تھے ارسلان شریف اور انجینئر تھے کیتھ ہومز. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔